بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، وبالسند المتصل منا الى امير المؤمنين بالحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله رحمه واسعه ونفعنا بعلومه الى يوم التناد. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: العبد بالمقدس مصدر المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجائر. حدثنا احمد بن اشرف قال حدثنا محمد بن قتيل عن عماره بن القعداء عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، وبالسند المتصل منا الى امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفي البخاري رحمه الله رحمه واسعه ونفعنا بعلومه الى يوم التناد. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرميه، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، واما القاسط فهو الجائر. حدثنا احمد بن اشهاب قال حدثنا محمد بن حبيب عن عماره بن الكعكع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه، وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرمية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ کتاب بخاری شریف، جس کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے، اس کا آخری باب ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا. آخری کتاب کون سی؟ اس سلسلے میں دو رائے ہیں. ایک رائے تو سیدی و مرشدی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی آخری کتاب کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے, اور کتاب التوحید جو اس کے بعد ہے وہ دراصل اس کا تکملہ اور تتیمہ ہے. حضرت فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ جہاں ابواب کو قائم کرتے ہیں وہاں کچھ اس کے جو ازداد ہیں, یعنی کوئی مسئلہ جب بیان کرتے ہیں تو اس کا ضد جو ہوتا ہے اس کو بھی پیش کرتے ہیں. بقول متنبی وبضدها تتبین الاشیاء, کہ بھائی آدمی دین کی حقیقت رات کو جو ہے دیکھ کر کے سمجھتا ہے. سیاہی اور سفیدی کا فرق سیاہی کو سامنے رکھے گا تو سفیدی سمجھ میں آئے گی. اسی طرح امام بخاری کی عادت ہے, چنانچہ کتاب الایمان میں انہوں نے باب کفر دنیا کفر باب المعاصی من امور الجاہلیت یہ سب جو ابواب قائم کیے ہیں اسی گویا نوع سے ہیں. یا جیسے کتاب الاستسقاء میں انہوں نے باب قائم کیا ہے باب دعاء نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی قریش اللہم جعلها سنین کثیر یوسف. تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں کوئی کتاب پیش کرتے ہیں تو وہاں مسائل کے ضمن میں اس کے اسداد جو ہیں ان کو بھی پیش کرتے ہیں. دیکھیے کتاب اعتصام بالکتاب والسنہ یہ دراصل آخری کتاب ہے اس کتاب بخاری شریف کی. اب اس کے اسداد جو ہیں وہ بدعات ہیں, اور بدعات سے تعلق رکھنے والی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو فرق دلالہ اپنائے ہوئے تھے. ایک دو باب ہوتے تو اسی کے اندر بیان کر دیتے, بہت ساری چیزیں تھیں ان کو پیش کرنے کے لیے انہوں نے مستقل کتاب التوحید کا عنوان قائم کیا, اور اس طرح ہوا کہ کتاب التوحید جو ہے وہ کوئی مستقل کتاب نہیں بلکہ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا تکملہ اور تتیمہ ہے. یہ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی, لیکن بخاری شریف کے شعرا عام طور پر یہی فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی آخری کتاب کتاب التوحید ہے. یہ نصفی کا جو نسخہ ہے اس میں یہی عنوان ہے, اور عام طور پر بخاری شریف کے نسخوں میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے. البتہ مستملی کے نسخے کے اندر اس عنوان میں کچھ زیادتی بھی ہے, کتاب التوحید والرد علی الجہمیت و غیرہم, گویا توحید کے ساتھ جہمیہ جو ایک فرقہ دلالہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر فرقہ دلالہ کے اوپر اس کتاب کے اندر رد بھی کرنا چاہتے ہیں. وہ یہی آخری کتاب ہے بقول شرح بخاری کے. تو انہوں نے یہ جو آخری باب قائم کیا ہے باب نظم الموازین القسط باب قول اللہ نظم الموازین القسط یہ اسی کتاب التوحید کا آخری باب ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان سے شروع کیا ہے, کتاب التوحید پر اس کو ختم کیا ہے. کتاب الایمان میں انہوں نے اہتمام کیا ایمان کے شعبوں اور ان کی شاخوں کو بیان کرنے کا, گویا ایمان پر ایجابی حیثیت سے وہاں کلام کیا, اور کتاب التوحید میں جو ہے سلبی حیثیت سے کلام کرتے ہوئے جو چیزیں ایمان کے خلاف تھیں اور جن کو فرق دلالہ اپنائے ہوئے تھے ان کو بیان کرتے ہیں, ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کے مسلک کی تائید اور توثیق اور ان کا اثبات اور اظہار کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں فرقہ جہمیہ جو برسر سب سے آگے ہے, جنہوں نے صفات باری تعالیٰ کا انکار کیا ہے, اس لیے خاص طور پر کتاب کے عنوان میں ان کا تذکرہ کیا. توحید گویا وہ اہل سنت و جماعت کی توحید بیان کرنا چاہتے ہیں اور جہمیہ کی نہیں. جہمیہ اپنے آپ کو اہل توحید کہا کرتے تھے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بہت کے قائل ہیں, یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں, اس کی صفات کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر صفات کو ثابت کرنے لائیں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے, صفات بھی قدیم ہے, تعدد قدما لازم آئے گا. گویا یہ چیز توحید کے منافی اور خلاف ہے, اس لیے انہوں نے جو ہے صفات کا انکار کر دیا اور اپنے اس موقف پر وہ اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں. جیسے ہمارے زمانے کی اہل بدعت اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. ہر زمانے میں یہی طریقہ رہا ہے, برعکس یہاں نام زندگی کافور. پہلے زمانے میں حبشی ہوا کرتے تھے, ان کا نام عام طور پر کافور رکھا جاتا تھا, وہ سیاہ ہوتے تھے, کافور سفید ہوتا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ عنوان قائم کر کے اہل سنت و جماعت کی جو توحید ہے, جس میں ذات باری کے ساتھ صفات کو بھی ثابت کرنا ہے اور اس کو بتلانا ہے, اس کا اظہار کرنا ہے, وہ اس کا اہتمام کریں گے. چونکہ یہ مسئلے وہ تھے جن کا تعلق عقائد سے ہے, اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و توحید کے تقریباً تمام ہی ابواب میں اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ قرآن کے اندر قرآن پاک کی آیتوں کو پیش کریں, اس لیے کہ عقائد کا ثبوت پیش کرنے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے اور وہ قرآن پاک کی آیات ہیں, جبکہ جو احادیث پیش کی جائیں گی وہ سب خبر احاد ہیں. اخبار احاد ہونے کی وجہ سے ان کو معید اور مشید کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کو بھی پیش کیا. ویسے کتاب و توحید میں پیش کی گئی تمام اخبار احاد کو جمع کرتے ہوئے قدر مشترک کے طور پر جو ہے وہ صفات کا ثبوت ہو جائے گا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قسم تواتر کی تواتر قدر مشترک بھی بیان کی ہے, جیسے خبر احاد سے ایک چیز مجموعی طور پر ثابت ہوتی ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ بھائی کوئی آدمی آ کر کے آپ سے, یہاں ایک آدمی آیا بائک پر, کہاں چوکڑی کے اوپر جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا, چار آدمی مر گئے. پھر ایک اور آیا, اس نے کہا وہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, دس آدمی مر گئے. جسے اور ایک اور آیا, جو آ رہا ہے وہ کہا ایکسیڈنٹ آ رہا ہے ہو گیا, لیکن مرنے والوں کی تعداد کے سلسلے میں ہر ایک کی بات الگ الگ ہے. لیکن یہ جتنے بھی ہیں ایک بات تو صاف کہتے ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا. ایکسیڈنٹ ایک تواتر سے ثابت ہے, مرنے والوں کی تعداد کے سلسلے میں وہ روایتیں مختلف ہیں, وہ خبر احد سے تعلق رکھتی ہے. ایسے تواتر کو ان کی اصطلاح میں تواتر قدر مشترک کہتے ہیں. اخبار احاد کو پیش کیا ہے, لیکن اخبار احاد سے مجموعی طور پر باری تعالیٰ کی صفات کا اثبات ہوگا. اس معنی کر کے نفس صفات کا اثبات ان روایتوں سے بھی تواتر قدر مشترک سے ہوگا. اب الگ الگ صفات جو ہیں ان کے لیے تو ویسے بھی انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو پیش کرنے کا اہتمام کیا ہے. اب بہرحال یہ جو باب انہوں نے قائم کیا یہ اسی کتاب التوحید کا آخری باب اور کتاب کا بھی آخری باب ہے. عام طور پر آپ پڑھتے چلے آئے ہیں, آپ کو آپ کے استاد ہمیشہ خاص طور پر اس بات کی رہنمائی کرتے ہوں گے کہ اس باب کو قائم کرنے کا مقصد اور غرض کیا ہے. ہر باب میں امام بخاری باب کا یہ عنوان کیوں قائم کر رہے ہیں, اس باب کے عنوان سے ان کا مقصد کیا ہے, غرض کیا ہے, یہ بھی عام طور پر شعراء بتلانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ آخری بار ہے, اس کے قائم کرنے سے مقصد کیا ہے, اس کی غرض کیا ہے. اس کے مقصد اور غرض کی تعین کے سلسلے میں بھی دو رائے ہیں. ایک رائے کو متقدمین میں سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اور ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. امام بخاری کا مقصد اس باب کو قائم کرنے سے تلاوت اور مطلوع کے درمیان کے فرق کو ظاہر کرنا ہے, کیونکہ یہ مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ابتلاء اور آزمائش میں مبتلا ہونا پڑا. آپ نے ان کی سوانح میں اور حالات میں سنا ہوگا کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شاہپور تشریف لے گئے تو وہاں ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا. ان کے استقبال کے اندر قبے اور کمانے قائم کی گئی, پورا نیشاپور لوٹ آیا. اس کے بعد جب ان کا حلقہ درس قائم ہوا تو تمام محدثین کے جو ہے حلقہ درس مان پڑ گئے, اور سب یہی کے حلقہ درس ہمیں ان سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے. اس موقع پر اس زمانے میں ہر زمانے میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اہل علم کے درمیان مختلف ہوا کرتے ہیں. جو اہل علم نہیں ہیں وہ ان سے کما قول واقف نہیں ہوتے, لیکن اہل علم کے ردی وہ اہم ہوتے ہیں اور اختلاف کا سبب بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو امام بخاری سے کچھ زمانہ پہلے ایک مسئلہ یہ موضوع بحث بنا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کی صفت کلام. قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے, یہ قرآن یہ قدیم ہے, قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق. تو یہ مسئلہ اس خلفائے بن عباس میں اس کی ابتدا ہوئی تھی مامون رشید کے زمانے میں. مامون رشید کا دور بڑا علمی دور گزرا ہے, ویسے وہ بادشاہ بھی جو ہے بڑا صاحب کمال تھا. اس نے اپنے زمانے میں یونانی علوم جو تھے, منطق اور فلسفہ اس کی جو کتابیں یونانی زبان میں تھی ان کو عربی کے اندر منتقل کیا. جب کوئی چیز آتی ہے تو وہ اپنے خوبیوں اور برائیوں دونوں کے ساتھ آیا کرتی ہے. یونانی علوم کا جب چرچا ہوا مسلمانوں کے درمیان تو اس کی وجہ سے اسلامی عقائد اور احکام کے سلسلے میں بھی بہت سارے مسائل موضوع بحث بنے. چنانچہ ایک فرقہ مسلمانوں میں مستقل ایسا پیدا ہوا کہ اسلام کے عقائد اور احکام کو اپنی عقل کی ترازو سے ناپنے لگا. جو عقیدہ اور جو حکم ان کی عقل تسلیم کر لے, عقل اس پر کوئی اعتراض نہ کرے, اس کو تو وہ بلا چنو چیا مان لیا کرتے تھے. اور جس میں عقل کی وجہ سے کوئی اشکال پیدا ہو سکتا تھا تو انکار تو نہیں کرتے تھے, لیکن اس کی ایسی تعویل کرتے تھے جس کی وجہ سے عقلی طور پر ہونے والا وہ اشکال باقی نہ رہے. یہ ان کا ایک مزاج تھا. تو بہرحال اس زمانے میں ایک مسئلہ موضوع بحث بنا کہ باری تعالیٰ کی جو صفت کلام ہے جس کا مظہر قرآن پاک ہے, یہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق. تو معتزلہ یہ کہتے تھے کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق ہے. وہ دراصل وہ یہ اس بات کے قائل تھے کہ کلام, جیسے ایک آدمی آپ نے شرح قائد میں اس مسئلے کو پڑھا ہوگا کہ میں بول رہا ہوں تو بولنے کے ساتھ ساتھ میرے اندر بولنے کی ایک صلاحیت ہے, اسی صلاحیت کی بنیاد پر میں آپ کے سامنے یہ کلام کر رہا ہوں. یہ صلاحیت جو میرے اندر ہے اسی کو حضرات تعبیر کرتے ہیں کلام نفسی سے, اور اسی صلاحیت کا ظہور میری زبان سے جو ہو رہا ہے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کلام لفظی سے. تو کلام نفسی جس صلاحیت کی بنیاد پر یہ کلام لفظی وجود میں آ رہا ہے وہ میری ایک صفت ہے, یعنی میرے ساتھ قائم ہے. تو ایسے ہی کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. جیسے حیات اللہ کی ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے, اور اس کی وجہ سے باری تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے. تو بہرحال سما بس اب یہ اللہ کی ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے, اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سمیع اور بصیر بنے ہیں. تو گویا یہ کلام جو ہے اللہ کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اہل سنت و جماعت کا مطلب جو اللہ کے ساتھ قائم ہے تو اس کو کیسے مخلوق کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ جبکہ وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ کلام کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی چیز قائم ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کے اندر کلام کو پیدا کرنا, یہ ہے اللہ کی صفت کلام. جیسے میں بولتا ہوں تو میرے اندر بولنے کو اللہ نے پیدا کیا, تو اس لیے وہ اس کو کیا کہتے تھے؟ مخلوق کہا کرتے. خیر, تو بہرحال یہ مسئلہ چلا اور زمانے میں اہل سنت و جماعت کے موقف کو مضبوطی کے ساتھ پیش کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے, اور آپ نے بڑی استقامت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اس دور کے جو بادشاہ اور سلاطین تھے ان کو, چونکہ معتزلہ سے متاثر تھے اور معتزلہ کے بہت سے لوگ حکومت کے عہدوں کے اوپر قائم تھے, بلکہ وزارت کا عہدہ بھی عام طور پر اس زمانے میں جس کے پاس ہوا کرتا تھا وہ بھی عقیدے کے اعتبار سے معتزلی ہوا کرتا تھا. ظاہر ہے وہ اپنے موقف کی تاریخ کے لیے اسے حربے بھی اپنائیں گے, طاقت اور زور کو بھی. فلحال سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت جماعت ہے, اہل سنت و جماعت کے موقف کو واضح کرنے کے لیے میدان میں آئے, ان کے ساتھ بھی یہی طریقہ اپنایا گیا. ان کو بڑی اجازت دی گئی, بڑی تکلیفیں پہنچائی گئی, لیکن امام صاحب بہرحال جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہے, اور بھی نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کے موقف کو جو ہے غلبہ عطا فرمایا, اور یہ جو ہے یہ سب جو کچھ تھا معتزلہ کی طرف سے وہ چھٹ گیا, اور عوام اور لوگوں نے یہی مسلک جو اہل سنت و جماعت کا ہے وہ گویا مقبول ہوا. اور اس زمانے میں اس مسئلے کے نتیجے میں بعد میں پھر ایک دوسرا مسئلہ چھیڑا ذہن میں, یہ وہ یہ تھا کہ بھائی چلیے قرآن جو ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے اور وہ غیر مخلوق ہے. اس قرآن کلام کو جب بندہ اپنی زبان سے پڑھے گا ادا کرے گا, جیسے سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ غیر مخلوق وہ بھی غیر مخلوق ہے, لیکن یہ ہے کہ اسی سورہ فاتحہ کو جب ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے تو ہمارا اس سورہ فاتحہ کو اپنی زبان سے ادا کرنا اور پڑھنا تلاوت کرنا یہ ہمارا فعل ہے, اور جو ہے ہم جس طرح مخلوق ہے ہمارا وہ فعل بھی مخلوق ہے. بات تو واضح ہے, لیکن بہرحال وہ پہلے والے مسئلے کی وجہ سے امام محمد کے بعد ماننے والے حنابلہ کے اندر ایسا غلو ہر زمانہ میں ہوتا ہے, تو غلو پیدا ہوا تو اس غلو کے نتیجے میں وہ اس تلاوت کو بھی کیا کہنے لگے؟ قدیم کہنے لگے, غیر مخلوق. بلکہ آپ نے جیسے شرح قائد کے اندر پڑھا ہوگا کہ جن اوراق کے اندر قرآن لکھا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ غیر مخلوق ہے, ایک بالکل بدی ہی بتلان بات ہے, لیکن وہ کہتے تھے دعویٰ کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ اٹھا. اس مسئلے کے موقع پر جن اہل سنت و جماعت کے اکابر نے ڈٹ کر کے اس مسئلے کی حقیقت واضح کرنے کا اہتمام کیا ان میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ بھی ہے. تو بہرحال امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب نیشاپور تشریف لے گئے اور ان کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لیے پورا نیشاپور مٹ پڑا, درسہ جب ختم ہوتا ہے تو کچھ سوالات بھی شرکائے درسہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں. ایک آدھ سوال کرنے والے نے سوال کیا ما تقول فی لفظ القرآن, کہ حضرت آپ قرآن کا جو تلفظ اور قرآن کو بندہ جو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ویسے اس سے پہلے انہوں نے احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بات تھی منقول کہ لفظ القرآن مخلوق کے اندر بدعت ہے, اس لیے کہ اس جملے میں دو مفہوم آتے ہیں, ایک مفہوم وہ جو اہل سنت و جماعت کے مسلک کے مطابق ہے, اور دوسرا جو ہے وہ جو فرق اللہ ہے اس مفہوم سے وہ بھی استدلال کر سکتے ہیں. جو ہے ہر جگہ ہر زمانے میں جو محتاط علماء رہے ہیں ان کی عادت رہی ہے کہ ایسے محتمل جملے کے استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں. جیسے قرآن کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے عرض کرتے تھے رائے رائے ابراہیم راتن, اس کا معنی ہے ذرا آپ ہماری طرف توجہ کیجیے, ہماری طرف دھیان دیجیے. لوگوی اعتبار سے عربی میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے, لیکن ایک دوسرا معنی غلط بھی ہوتا ہے, حماقت والا معنی. جیسے کہ آپ نے حضرت حسن بصری کے حوالے سے بخاری کی کتاب التفسیر میں پڑھا ہوگا, اور یہودی تو اس جملے کو استعمال کرتے تھے اسی غلط معنی میں. ان کی زبان سے جب مسلمانوں اور صحابہ نے سنا تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالیہ کو اپنی طرف منعطف کرنے کے لیے یہی جملہ استعمال کرنے لگے رائے نا. یہودی خوش ہو جاتے, لو بھائی ہماری اسکیم ہماری سازش جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. تو اس پر قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے تنبیہ کی لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا, حالانکہ لوگوں کے اعتبار سے دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں, لیکن اہل ایمان کو باری تعالیٰ نے متعلق کر کے دیا کہ دیکھو تم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو رائنا مت بولو, حضور کی توجہ عالیہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تم کو چاہیے کہ انظرنا, اے اللہ کے رسول آپ ذرا ہماری طرف توجہ اور نظر التفات فرمائیے. یہ تو دیکھو یہاں قرآن نے یہ کیوں سبق دیا, وہی وہ غلط لوگ اپنے غلط مقصد کے لیے اس کو احاطہ نہ بنائے. امام احمد بن حنبل نے بھی لفظی میں قرآن مخلوق والے جملے کے بولنے کو بدعت اسی بنیاد پر قرار دیا تھا. تو ویسے اس کا تو ایک صحیح مفہوم ہے کہ بھائی قرآن کے الفاظ کو جب ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے تو ہمارا ادا کرنا یہ کیا ہے, مخلوق ہے. قرآن خود غیر مخلوق ہے. تو یہی ایک موقف تھا جو محققین کا, امام بخاری بھی اسی کے قائل تھے. تو اب اس مجلس میں کسی نے سوال کر دیا ما تقولوا فی لفظ القرآن, کہ حضرت آپ قرآن کے تلفظ اور کوئی آدمی اپنی زبان سے قرآن کو پڑھتا ہے اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. امام بخاری نے یہ نہیں کہا لفظ القرآن مخلوق, نہیں, انہوں نے جواب میں ذرا تفصیل سے کام لیا تاکہ یہ جملہ بولنا نہ پڑے. جملے کا جو ایک مفہوم ہے وہ یہی ہے, لیکن انہوں نے جواب میں کہا القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق و افعالنا کلها مخلوقۃ و الفاظنا من افعال. جیسے کہ منطق کے اندر آپ نتیجہ نکالتے ہیں نا دونوں مقدمے قائم کر کے, نتیجہ یہی نکلے گا. امام بخاری جواب میں فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. ہم جن الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں, مخلوق ہیں. اور وہ الفاظنا من افعالنا, اور نہیں ہمارے الفاظ سب کے سب مخلوق ہیں اور ہمارے الفاظ یہ بھی ہمارے افعال ہی کا ایک حصہ ہے. تو جب ہمارے افعال مخلوق ہیں تو الفاظ بھی مخلوق ہیں, بات تو وہی ہو گئی. لیکن امام صاحب نے اپنی زبان سے وہ جملہ جس کو ادا کرنے کو بدعت قرار دیا گیا تھا وہ ادا نہیں کیا, اس مفہوم کو دوسرے انداز سے پیش کیا. وہ سوال کرنے والے نے بس دیکھو امام صاحب نے کہہ دیا لفظ القرآن ہے, ان کی بات کا خلاصہ اس نے اپنی زبان سے یہی نکالا, اور پھر جو ہے بات چل پڑی اور اس کی وجہ سے بڑا انتشار ہوا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نیشابور چھوڑنا پڑا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گویا یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کو آزمائش میں مبتلا ہونا پڑا. تو امام ادر علامہ احمد شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے کتاب التوحید میں صفت کلام سے متعلق امام بخاری نے بہت سارے ابواب قائم کیے, پیچھے سے کئی کتنے دور سے کئی باب قائم کرتے چلے آئے ہیں. گویا یہ مسئلہ وہ تھا جس میں ان کو آزمائش کا شکار ہونا پڑا تھا, اس لیے اس مسئلے کو واضح اور کھولنے کے لیے واضح کرنے اور کھولنے کے لیے انہوں نے تفصیل سے کام لیا تاکہ ان کے متعلق جو بدگمانی ہے وہ دور ہو. حضرت شاہ صاحب فرما جیسے کہ یہ نویز والا مسئلہ جو ہے نا مختلف ہی رہا ہے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نویز کی وجہ سے ان پر الزام آیا تھا, تو اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السنن کے اندر مشروبات کا منشیات والے جو مسئلے ہیں اس کے بہت سارے باب قائم کیے ہیں. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی الزام کسی آدمی پر آتا ہے تو اپنے بیان میں بھی نام صاف طور پر تو نہیں, لیکن اسی الزام کی تردید کے مطابق آدمی تفصیل کرتا ہے. یہاں امام بخاری نے بھی ایسا کیا. بہرحال اس باب کو قائم کرنے کا ایک مقصد اور غرض بقول حافظ ابن قیم اور بقول حضرت علامہ شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت اور متنوع کا فرق ہے کہ بھائی تلاوت یہ بندے کا فعل ہے اور وہ بندے کا فعل ہونے کی وجہ سے بندے کے جیسے دوسرے اعمال کو توازن میں رکھا جائے گا, توڑا جائے گا, اس کو بھی توڑا جائے گا. رہا متنوع بندہ جس چیز کی تلاوت کر رہا ہے اللہ کا کلام بنا اس کو تو کون توڑ سکتا ہے. بہرحال امام بخاری کا مقصد اور غرض اس باب کو قائم کرنے سے ایک تو یہ ہے, لیکن یہ تو یہ حضرات یہ حضرات کی رائے تھی. البتہ عام طور پر شرح بخاری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس باب کو قائم کرنے کا مقصد اور غرض جو ہے میزان اور وزن کو ثابت کرنا ہے. میزان عربی زبان کا لفظ ہے, اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ترازو. قرآن کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ ہم قیامت کے لوگ ترازو قائم کریں گے. ایک آیت تو یہی ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے عنوان میں ذکر کیا ہے, ندو الموازین القسط یوم القیامہ, ہم قیامت کے لوگ انصاف کی ترازوئیں قائم کریں گے. تو ابھی انصاف کی ترازوئیں قائم کریں گے, وزن بھی ہوگا. قرآنی میں ہے وہ وزن یومئذ حق, کہ اس دن یہ وزن والا عمل ہو کر کے رہے گا تولنے اور ناپنے والا عمل. اب یہ میزان اور وزن کا مطلب کیا ہے؟ یہاں وہ معتزلہ میدان میں آئے اور ان کی کھوپڑی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اعمال تول, اعمال اس کو کیسے تولیں گے, وہ کوئی نظر آنے والی چیز تھوڑی ہے. کوئی نظر آنے والی چیز ہوتی جو اپنی ذات پر قائم ہے اس کو لے کر کے آپ کیا ہیں, آپ دیکھیں تولنے کے لیے ترازو میں کون سی چیزیں رکھتے ہیں, وہی چیزیں رکھتے ہیں جو خود اپنی ذات سے قائم ہے. علم منطق کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ مناطقانے جو موجودات ہیں, موجودات کی جو جن سے عالی العالی قائم کی ہے وہ دو جو ہے جوہر اور ارض. جوہر یعنی وہ چیز جو اپنی ذات سے قائم ہے, اور ارض یعنی وہ جو اپنا اس کا وجود نہیں بلکہ دوسرے کے ساتھ ہو. جیسے کہ اب یہ ڈیسک ہے, یہ لمبا ہے چوڑا ہے اونچا ہے, لمبائی چوڑائی اونچائی یہ ایک ایسی چیز ہے جو الگ سے پائی. میں اس ڈیسک کی لمبائی کو ہاتھ میں لے کے آپ کو بتاؤں کہ لو یہ لمبائی ہے ڈیسک, یہ نہیں ہو سکتا. اس کو سمجھانے کے لیے مجھے سہارا لینا پڑے گا, کہے گا ڈیسک ہی کا دیکھو یہ ہے لمبائی, یہ ہے چوڑا. تو بھیا یہ چیزیں وہ ہیں آواز جو خود قائم نہیں ہے دوسرے کے ساتھ, بات چیزیں وہ خود کہ مائی کے خود قائم ہیں, لیکن مائی کی گولائی جو ہے وہ کیا ہے, وہ اس کے ساتھ ہے. اس گولائی کو الگ کر کے میں آپ کو بتانا چاہوں, یہ گولائی یہ اندر میں دکھلا سکتا ہوں لیکن الگ اس کا وجود نہیں ہے. تو جس چیز کا اپنا کوئی الگ سے وجود نہ ہو بلکہ اس کا وجود دوسرے کے تابع اور اس کے ذمن میں پایا جاتا ہو, ایسی چیز کو منتقلوں کے یہاں کیا کہتے ہیں, ارض کہتے ہیں. تو یہ معتزلہ کیا کہنے لگے کہ اعمال تو ارض ہے, آدمی جو بھی کام, جیسے ہم نے اور آپ نے نماز پڑھی, نماز ایک ایسا عمل ہے جو ہماری ذات کے ساتھ قائم ہے. اس کو میں الگ, آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز تو آپ سے الگ کر کے میں ہاتھ میں لے کے لوگوں کو بتاؤں یہ ان کی نماز ہے نہیں, نماز بتانا ہوگا نماز پڑھنے والے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے دیکھو یہ ہو رہا ہے یہ نماز ہو رہی, لیکن نماز الگ سے نہیں پائی جا سکتی. میں یہ بول رہا ہوں یہ میرے بول میری ذات قائم ہے الگ سے نہیں ہے. تو ایسے جتنے بھی اعمال ہیں تو سارے اعمال جو ہیں وہ عمل کرنے والے کی ذات کے ساتھ قائم ہیں, آراز ہیں, जब आहार जो उनका अलग हुजूर पन्ने में क्या रखेंगे, तोलेंगे किसको। इसलिए मालूम हुआ कि कुरान में जहाँ ये तनाजू और वजन ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं, एक कायदा आपने पढ़ा होगा, कोई ना तो किसी कलाम में इस्तेमाल किया जाए और कलाम का सिया और सबाब अगला पिछला हिस्सा आप देख करके महसूस करते हैं कि उस लफ्ज का जो हकीकी माना, हकीकी माना है उस लफ्ज को बोलकर जिस मफहूम को अदा किया जाता है, अहले लुगत कहते हैं इसका ये मतलब है, वो मतलब यहाँ फिट बैठता न हो तो वहाँ फिर मजबूरन हम दूसरा रास्ता ही अपनाते हैं कि माने मजाजी, कि भाई ये तो नहीं उसका मतलब ये है। चुनांचे इनके नज़दीक इनकी खोपड़ी में ये बात आई नहीं तराजू की और वजन की, तो उन्होंने कुरान के अंदर जैसे तराजू और वजन वाला के अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हदीस में और उसमें उसमें उन्होंने क्या तारीख का मतलब ये है कि क़यामत के रोज अल्लाह तआला बंदों के साथ जो मामला करेंगे उसमें अदल और इंसाफ से काम लेंगे। अल्लाह ताला जो बंदों के साथ अदल और इंसाफ से काम लेंगे, उसी अदल और इंसाफ को साबित करने जाहिर करने के लिए कुरान ने और हदीस ने लफ्ज मीजान और लफ्ज वजन इस्तेमाल, बाकी वो कोई तराजू उसके पलड़े हो कांटा हो ऐसा कुछ ये उन्होंने कहा। देखो इन्होंने मीजान का इनकार नहीं किया, वजन का इनकार नहीं किया, हाँ उसके माना अपनी तरफ से ये तय किए मजाजी। उसके भी मुकाबले अहले सुन्नत व जमात का अकीदा बिल इत्तेफाक ये है कि नहीं ये जो तुम बातें करते हो दुरुस्त नहीं, और हाँ लफ्ज मीजान आया वजन आया तो उसका जो हकीकी माना है अरबी जबान में लफ्ज मीजान का तर्जमा होता है तराजू, बाकायदा क़यामत के रोज क्या होगी तराजू होगी, पलड़े होंगे और कांटा होगा और बाकायदा उसके जरिए से तोला जाएगा। ये चुनांचे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु का असर अबुल कासिम लालकाई ने नकल किया है कि ये मीज़ान जिसका तज़किरा कुरान में है इतनी बड़ी है, उसके दो पलड़े इतने हैं कि एक पलड़े में जमीन और आसमान और जमीन और आसमान में जितनी मखलूकात है वो सब भी रख दी जाए तो समा जाए। मालूम हुआ है बाकायदा क्या है तराजू समझा गया। और इसी असर के मुताबिक मरफू रिवायत मुस्तद के हाकिम के अंदर भी मौजूद है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी इसी तरह मनकूल है। हमारा अहले सुन्नत व जमात बिल इत्तेफाक ये कहते हैं कि तुमने जो इसका मतलब बयान किया अदल और इंसाफ वो मफहूम नहीं है, बाकायदा तराजू होगी और तराजू के अंदर वजन वाला अमल भी होगा। अब ये वजन वाला अमल उसकी कैफियत क्या, देखो अहले सुन्नत व जमात बिल इत्तेफाक तराजू के कायल, तराजू में वजन के भी कायल, लेकिन वजन की कैफियत के सिलसिले में खुद अहले सुन्नत व जमात के अंदर भी आप उसमें क्या हो गया इख्तिलाफ हो गया उसकी तायिन के सिलसिले में। उसमें तीन गिरोह, एक गिरोह तो जिसको हाफिज कसीर ने अल्लामा बगरी ने बयान किया है उसको तो आमतौर पर बयान नहीं किया जाता, और उसका कायल कौन है बकौल हज़रत शेख यूसुफ़ ने बता दूँ उनके कायल भी मालूम न हो सका कौन, कि भैया असहाबे आमा अमल करने वालों को बाकायदा तराजू में रख करके तोला जाएगा एक कौन ये भी है, लेकिन ये मरजू कौल है। दो कौल और हैं जो आमतौर पर इस मौके पर बयान किए जाते हैं, एक ये है कि आमा के तोलने का मतलब ये है कि जिन रजिस्टरों में जिन कागजों में वो अमाल लिखे गए हैं उनको तराजू में रख कर वो समझ में आने ना खोपड़ी उसको तस्लीम करती, समझाया कि नहीं। चुनांचे अहले सुन्नत व जमात के अंदर भी एक जमात अल्लामा इब्न फुरक है, इमाम हरमैन अबुल अब्बास कुर्दुबी अबू अब्दुल्ला कुर्दुबी और इमाम राजी ने मुफस्सिरीन का यही मतलब जिक्र किया है, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ने रूहानी के अंदर जमहूर का मतलब ये बयान किया है कि सहाई से आमाल तो ले जाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से असर भी ऐसा मनकूल है, और इस सिलसिले में इस्तेदलाल जो है वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत کے لیے جو میرا چیپٹر موجود ہے اس حدیث کا نام ہے, عنوان ہے حدیث البطاقہ. بطاقہ عربی زبان میں کہتے ہیں پرچی کو, چھوٹی پرچی جو ہوتی ہے چبرکھی گجراتی میں جس کو کہتے ہیں, تو وہ چبرکھی والی حدیث. کیا مطلب؟ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز برسر نشر ایک امتی کو بلائیں گے اور اس کے سامنے نان میں دفتر اس کے گناہوں کے پھیلائے جائیں گے. ایک ایک دفتر اتنا بڑا رجسٹر حد نگاہ تک, ایسے نان میں دفتر ہوں اس کے گناہ ہی گناہ. لوگ اس کو بتلا کر اس سے پوچھیں گے کیا اس میں سے کسی چیز کا تو انکار کرتا ہے کہ یہ میرے اعمال نہیں کہ نہیں, نہیں مانے گا وہ, کہاں میرے ہی گناہ ہیں یہ سب. باری تعالیٰ پوچھیں گے ہمارے فرشتوں نے تیرے گناہ کو اندر اندراج کیا ہے, نوٹ کیا ہے, کوئی تیرے اوپر ظلم اور زیادتی تو نہیں کی, یعنی کوئی ایسا گناہ جو تھی نہ کیا ہو اور اندر لکھ دیا ہو, ایسا کہ ایسا بھی نہیں. کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کبھی کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو عذر بھی پیش کر, یوں اس لیے ہو گیا مجھ سے. تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کیا میرے پاس کوئی عذر نہیں, تینوں باتوں کا یوں کہے گا. تو باری تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے, وہ کیا ہے؟ شہادتیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک پرچی دی جائے کہ لو یہ, اس کو اب جاؤ اور ہم تلواؤ اس کو, جہاں ترازو ہے نا وہاں جا کے تلواؤ. وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ کہ ننانوے دفتر اتنا ہڈے نگاہ تک پھیلے ہوئے, اس کے سامنے اس کی کیا حیثیت؟ جو نتیجہ آنے والا ہے وہ بالکل ظاہر و باہر ہے, میں جا کے کیا کروں گا؟ تو باری تعالیٰ گھڑائی نہیں, ہمارے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا, جاؤ اس کو کہا جائے گا چنانچہ جہاں ترازو ہے وہاں پر وہ جائے گا اور وہاں اس کی وہ پرچی جس پر شہادتیں ہیں وہ ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور وہ ننانوے دفتر رکھے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پرچی والا پڑلا جھک جائے گا اور دفتر والا پڑلا اٹھ جائے گا اور دفتر اڑ جائیں گے. جیسے کوئی جیسے یہ ہے نا, کوئی چیز رکھی آپ نے ہلکی چیز اور ادھر کلو کی بات رکھی تو پڑلا اتنا زور سے اونچا ہوگا کہ وہ اندر رکھی ہوئی چیز بھی باہر گر جاتی ہے, تو اڑ جائیں گے سارے دفتر. باری تعالیٰ حضور فرماتے ہیں اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بلانی بات سکتی نہیں ہے. بارا یہاں تو وہ حضرات یوں کہتے ہیں معلوم ہوا کہ کیا توڑا جائے گا, وہ کاغذ وہ رجسٹر توڑے جائے, اس سے استدلال کیا ہے. اور جو ہے دوسرا جو ہے اس دوسری جماعت جو ہے سنت و جماعت کی ہے جس میں جو ہے یہ امام محمد ابن حنبل ہیں, علی ابن مدینی ہیں اور جو ہے ابو حاتم راضی ہیں اور ابو ذرع راضی ہیں اور ابن حزم ظاہری ہیں, ابو زید مانی کی اور امام بخاری بھی اسی گروہ میں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں خود اعمال کو تولا جائے, بندے اعمال کرتے ہیں وہ. چنانچہ اسی لیے آگے اس آیت کو پیش کرنے کے بعد امام بخاری کہتے ہیں وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن, یہ بندوں کے اعمال اور ان کا قول ان کی بات تو ہی جائے گی. گویا یہ جملہ لا کر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اہل سنت و جماعت کے اس گروہ میں اپنی تائید پیش کرنا چاہتے ہیں جو یوں کہتا ہے کہ اعمال خود کو لے جائیں گے. اب یہاں اتنا کافی تھا ورنہ اعمال بنی آدم توزن وقولهم بڑھایا کائی کو, یہ ایک سوال پیدا ہوا. شرح نے اس کا حل پیش کیا, امام بخاری کی عادت آپ کو معلوم ہے, کبھی باپ پڑھتے چلے آئے ہیں وہ کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں, باپ قائم کرتے ہیں عنوان ترجمہ تو باپ اور محسوس کرتے ہیں کہ اس عنوان میں میں نے جو دعویٰ کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ہوا ہے میری شرط کے مطابق نہیں ہے, تو پھر وہ اس عنوان میں ایک مزید اضافہ کرتے ہیں لگا دیتے. اب وہ جو مزید اضافہ کیا نا وہ ثابت کرنے والی وہ روایت ہوتی ہے ان کے پاس, وہ لاتے ہیں وہ اور پھر اس کے ذریعے سے وہ بھی ثابت کرتے ہیں. یہاں پر بھی اعمال کے لفظ کے ساتھ ایسی کوئی روایت جس میں اعمال توڑے جائیں گے امام بخاری کی شرط, ویسے ہے روایت ابو داؤد وغیرہ میں حضرت ابو درداء کی روایت ہے کہ میزان عمل میں سب سے بھاری چیز کیا ہوگی, آدمی کے اخلاق ہوں گے اچھے اخلاق, لیکن وہ روایت امام بخاری کی شرطوں پر نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے وقولہم یوزن کہ بندوں کے اعمال اور ان کی بات بھی تو لی جائے گی. لفظ قول لائے اور روایت جو آگے پیش کی ہے کیا ہے, کلمتان ابھی بتانے الرحمان, دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں, خفی بتانے اللسان زبان پر ہلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان ترازو میں معلوم خود کلمے اندر رکھے جائیں گے تبھی تو ان کو کہیں گے نا بھاری نئے کہ نہیں. بس جب قول تولا جائے گا, ایک قول ایک عمل ہے, کس کا؟ زبان کا. تو جب زبان کا عمل تولا جائے گا تو دوسرے اعضاء کے جو عمل ہیں, آنکھ کا عمل, کان کا عمل, ہاتھ کا عمل, وہ بھی تولا جائے گا, ثابت ہو گیا. اس طرح گویا انہوں نے اپنا کمال دکھلا دیا. آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ بھی ہے, کوئی لفظ جب آتا ہے عنوان میں آیت میں تو اس کا لغوی معنی بیان کرنے کے لیے تحقیق لغوی کے طور پر بھی بات باتیں لاتے ہیں. چنانچہ وَنَدَعُوْمَوَازِنَ الْقِسْطَ جو ہے لفظ قسط آیا تو قسط کا لغوی مطلب بیان کرنے کے لیے انہوں نے حضرت مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, اور جو ہے اہل تفسیر کے یہاں ان کا قول حجت ہے. گویا آپ نے تفسیر کے اندر جن اقوال جن حضرات کے اقوال کو پیش کیا جاتا ہے ان میں ان کا نام سر فہرست ہے, ان کا مقولہ نقل کرتے ہیں. قال مجاہد القسطہ, یہ قسطہ جو مادہ جس سے یہ قسطہ اسی سے بنا ہے, قرآن میں ہی ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. تو حضرت مجاہد نے قسطاس کے متعلق فرمایا رومی زبان کے اندر قسطاس جو ہے وہ انصاف کو کہتے ہیں. گویا یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو منتقل ہو کر عربی زبان کے اندر آیا ہے. گویا اس میں کبھی اب یہ ہے کہ قرآن میں دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, یعنی ایک مسئلہ یہاں پر شارحین نے یہ چھیڑا ہے اور بڑی لمبی باتیں کی ہے, اس میں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بارا القسط ابھی رومیا القسط عدل کے معنی میں انصاف کے معنی میں آتا ہے رومی زبان میں. وہی قالو وہی قالو کر کے امام بخاری نے جس کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ ہے, ویسے امام بخاری نے آپ نے پڑھا ہوگا کتاب التفسیر میں بہت سی جگہ پر ان کی کتاب مجاز القرآن سے بہت سے تفصیلی اقوال ذکر کیے ہیں, اکثر ان سے استفادہ کرتے ہیں. یہ مقابلہ کر کے جو قول نقل کیا ہے وہ نہیں کہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, القسط مصدر المقسط, قسط جو انصاف کے معنی میں ہے وہ مقسط کا مصدر ہے. اب مقسط جو ہے آپ جانتے ہیں علم صرف پڑھ کر کے آئے ہیں, باب انفال سے اس میں فائل کا صیغہ ہے, سوال پیدا ہوا کہ باب انفال سے اس میں فائل کا صیغہ مقسط, اس کا مصدر تو ایک ساتھ ہونا چاہیے, کہ جائے کہ قسط ہو. اللہ کے معنی رحمت اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ جو ہے مزید بھی ہے, اور اس کا اصل مادہ مجرد جو ہے وہ قسط ہے, گویا وہ مصدر مصدر ہے. بہی معنی اس کو مصدر سے تعبیر کیا, جیسے باپ کے باپ کو بھی کبھی باپ کہتے ہیں, دادا کو بھی باپ بول دیتے ہیں, اور بہو الحادی. تو مقسط کا لفظ جو ہے انصاف کرنے والے کے معنی میں آتا ہے. قرآن اور حدیث میں نہ لفظ مقسط آیا ان اللہ یحب المقسطین, وہ عادل کے معنی میں. اور واما القاسط فهو الجاهل, اور لفظ قاسط جہاں استعمال ہوا ہے مجرد وہ ظالم کے معنی میں ہے. قرآن میں بھی واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا, تو وہ ظالم کے معنی میں آیا ہے. تو اب یہ قسط کیا ہو گیا, عدل کے معنی میں ہے یا ظلم کے معنی میں؟ علامہ ابن القطاط علی فرماتے ہیں یہ کلمات متضادہ میں سے, عربی زبان میں بعض کلمات ایسے ہیں کہ اس کے دو معنی اور دونوں معنی ایک دوسرے سے بالکل بھی مقابل, تو وہ ایسے الفاظ ایسے ربیبا الا فلانی, فلانی کی طرف اس کی طرف مائل ہوا, اس سے محبت کی, اور ربیبا ان فلانی, فلانے سے نفرت. ایک ہی لفظ ہے, سیرا بدل گیا, ہیرا آیا تو محبت کے معنی میں, اور آنا آیا تو نفرت کے معنی میں. وجد ہے وجد موجودتن وبسدن, موجودہ اگر بستر مانا جائے تو غیر مذہب کے معنی میں, اور بستر مانا جائے تو غم اور حزن کے معنی میں. ایسا ہوتا ہے, اسی طرح یہاں پر بھی ہے. آگے امام بخاری رحمتہ اللہ نے روایت پیش کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کلمتان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دو کلمے ایسے ہیں حبیبتان, یہ لفظ فعیل پر جو وزن, فعیل کے وزن پر جو لفظ آتا ہے آپ نے اس میں صرفوں میں پڑھا ہے کہ وہ اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے. جیسے قتیل, قتیل بمعنی مقتول, سنا ہے کہیں, تو یہاں حبیب یہ فعیل کے وزن پر ہے لیکن وہ اس میں مفعول کے معنی میں, یعنی دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب اور پیارے ہیں. کیوں پیارے ہیں؟ اس میں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے, اس لیے اللہ کو پیارے ہیں. یہ وہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کو پیارا ہے, اور آگے دوسری جو صفت ہے کیونکہ اللہ کو اتنے محبوب ہے تو شاید بولنے میں بڑی دشواری ہوگی, کرنے ایسی بات نہیں ہے, بتانا اتنے محبوب اور پیارے ہونے کے باوجود ادائیگی میں بہت ہلکے اور آسانی سے آدمی اس کو ادا کر سکتا ہے. کسی کو خیال آئے گا کہ ادائیگی میں اتنا آسان ہے تو ثواب کو اتنا زیادہ نہیں ملتا ہوگا, کہ نہیں, ثقیلتان فی المیزان, ترازو اعمال کے اندر وہ بھاری ہے, ہلکے بولنے میں لیکن اس کا ثواب بہت ہے. اب یہاں جو خفیفتان اور ثقیلتان جو ہے نا, وہ اس میں فائل کے معنی ہے, اس میں مفعول کے معنی میں نہیں. بہرحال یہ دونوں کلمے کیا ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہرحال امام بخاری نے ترجمۃ الباب باب کا جو عنوان دعویٰ قائم کیا تھا, خود اعمال تولے جائیں گے, یہ ثقیلتان علم دان سے دعویٰ ثابت ہو گیا. بہرحال یہ تو انہی باتیں ہوئی, اصل جب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں گویا یہ سمجھنا ہے, اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ کل کو قیامت کے اندر جو ہے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے, پر جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہی کامیاب ہوگا. آخرت ہی کو پیش نظر رکھنا ہے. ابھی مولانا شمس الحق صاحب نے, واقعہ یہ ہے اس وقت ہماری قوم میں جو بیماری چل پڑی ہے یہ پچھلے چند سالوں سے, کہ دنیا گویا تم گویا دنیا کی محبت کرتے ہوئے تو ہی گویا بل آخرت و خیر و مقا, قرآن نے کہا ہے میرا دنیا کی محبت میں ایسا لوگ دوڑے پیڑے جا رہے ہیں کہ آخرت کی طرف سے بالکل غفلت پیدا ہو گئی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک عام ماحول آخرت سے غفلت کا ہے. آج نتیجہ کیا ہے, آج معاشرہ کے اندر آپ معاملات کو دیکھیں گے, اچھے اچھے لوگ جو ظاہری اعتبار سے دیندار سمجھے جاتے ہیں, لوگوں کا مال کھانے میں کوئی پاک اور ڈر محسوس نہیں کرتے, اور بالکل دھڑل سے بڑی جرات کے ساتھ کچھ کہا بھی جاتا ہے ایسے ایسے جواب دیتے ہیں جو کفر تک پہنچانے والے ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہے, کہ آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے. نہیں بھائی, یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے, یہ موت ہے, اور موت کے بعد وہاں میدان حشر میں اعمال تولے جائیں گے. جس کی نیکیاں غالب ہوگی وہ کامیاب. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتلا دیا, کیا نیکیاں جس کی وزنی ہوگی گناہوں کے مقابلے میں وہ کامیاب, اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کو اللہ جہنم میں بھیج دیں گے. آج کل تو آدمی بڑے سے بڑا گناہ کر رہا ہوتا ہے اور جو ہے اس کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے, حضرت حامی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کافر کو آپ ایمان پیش کریں اسلام کی دعوت دیں اور وہ کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے, تو آپ فوراً قرآن کی آیت پیش کریں گے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. معلوم ہوا اللہ کی مغفرت کے بھی کچھ اصول ہیں, سمجھا ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا تو اللہ کے اصول میں سے اصول یہ بھی ہے کہ جس کی نیکیاں غالب ہوگی وہ ہے کامیاب. اس لیے ہمیں اس حدیث کا جو سبق ہے اس بات کے عنوان کا وہ یہی ہے کہ بندے کو ہر وقت اپنے اعمال کو وزنی بنانے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے دو ہی طریقے ہیں, دو چیزوں کو اپنانا ہے. ایک تو ہے اخلاص, جس کو انہوں نے پہلے باب میں بیان کیا تھا, اس طرح یہ آخری باب کا تعلق پہلے باپ کے ساتھ قائم ہو جائے گا. حضرات صحابہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی میرے سہارا میں تم میں سے کوئی آدمی ہو پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرا کوئی صحابی ایک من جو خرچ کرے تو بھی تمہارا ہو پہاڑ والا سونا اس کا مقابلہ. یہ فرق عقائد کی وجہ سے آیا اخلاص کی وجہ سے. اور دوسری چیز ہے اتباع, جس کو صدق سے تعبیر کرتے ہیں کہ کوئی بھی عمل اخلاص کے ساتھ ہو. آپ نماز کتنی اخلاص کے ساتھ پڑھیں لیکن حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ اخلاص اس نماز کو ثواب نہیں دلائے گا. خالی اخلاص سے کام نہیں کرتا جب تک کہ وہ عمل حضور کے طریقے کے مطابق نہ ہو. حضور کے طریقے کے مطابق ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو سب دونوں چیزیں ضروری ہیں. اس لیے ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص بھی ہو اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہم اپنائیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد.